نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ماہانہ مجلس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو ہماری زندگی بدلنے کا سبب بن جائے. عزیزی جواد علی سلمہ نے ابھی آپ کے سامنے جو حضرت کے اشعار پڑھے، اس کا پیغام ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی پیغام کو لے کر ہم یہاں آتے ہیں، اور وہ ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے مالک و خالق سے محبت کرو. آج ساری دنیا مختلف لوگوں سے محبت کرتی ہے، اگر ایک نہیں کرتی تو اپنے مالک و خالق سے نہیں کرتی. سبھی کے حکم مانتے ہیں، سبھی کی غلامی اختیار کرتے ہیں، سبھی کے آگے سر جھکاتے ہیں، سبھی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، لیکن اگر نہیں جوڑتے تو اپنے رب کے آگے نہیں جوڑتے. اگر اپنا سر نہیں جھکاتے تو اپنے رب کے آگے نہیں جھکاتے. بات نہیں مانتے تو اپنے رب کی نہیں مانتے. بندہ ہو کر بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کرے. اور بات ساری پھر وہیں آ جاتی ہے کہ محبت کی کمی ہے. یہ جس سے محبت ہو کہ آدمی اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ دنیا میں کسی سے محبت ہو ہم اس کی بات رد نہیں کر سکتے. وہ ہمیں جھوٹے کو بھی کہہ دے گا، ہم سچ مچ وہی کر گزریں گے جو وہ چاہے گا. لیکن اللہ رب العزت جو ہمارے خالق و مالک ہیں، وہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے بھیجے، آخر کس لیے؟ کوئی تو پیغام ہوگا جو اشارے انبیاء لے کر آئے. اور یہی تھا اصل. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جنت سے اللہ نے بھیجا کیوں دنیا میں؟ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے، بادشاہت کر رہے تھے، حضرت حوا بھی وہاں موجود تھیں، رات دن عیش اور آرام تھے. جنت تو جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی خواہش پوری نہ ہو. لیکن اس کے باوجود ہمارے ماں باپ کو دنیا میں بھیجا گیا، آخر کسی وجہ سے؟ کہ جنت تو میں نے بنائی ہے تمہارے لیے، لیکن کچھ وقت کے لیے تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے جو پیغام ہے وہ تم اس کو سمجھتے ہو یا نہیں، اور تم ہم سے محبت کرتے ہو یا نہیں، اور تم ہماری عبادت کرتے ہو یا نہیں، اور ہماری بات مانتے ہو یا نہیں. اگر تم ہمارے امتحان میں پورے اترے تو یہ جنت تمہاری ہی ہے، تمہاری جنت ہے، بشرطے کہ تم نے امتحانی پرچہ پاس کر لیا. اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ سوالات بھی بتلا دیے کہ قبر میں کیا سوال ہوگا، اسی طرح میدان حشر میں کیا سوال ہوں گے. اب اگر پرچہ بھی آؤٹ ہو چکا ہو، سوالات کا بھی علم ہو، اور پھر بھی کوئی غبی طالب علم تیاری نہ کرے، تو اس سے زیادہ بدبختی کی بات کیا ہوگی؟ کسی کے پاس اگر پرچہ آ جائے کہ بھائی امتحان میں یہ پرچہ آئے گا، اور اس نے پھر بھی تیاری نہیں کی، اس سے زیادہ بدنصیب آدمی کون ہوگا بتائیں؟ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ پرچے آؤٹ ہو جائیں یا ہونے چاہیے. پرچے تو آؤٹ کرنا بھی درست نہیں. اور اس طریقے سے ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا صدیق صاحب، بلکہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور عمر نو عطا فرمائے، شیخ الحدیث ہیں اپنے اس وقت کے، حضرت خیر المدارس کے 80-85 سال کی عمر ہے ماشاء اللہ. ان کا یہ ایک نعرہ ہوتا تھا جب امتحان گاہ میں داخل ہوتے تھے کہ الامداد والاستمداد کلاہما حرامات. یہ داخل ہوتے ہی نعرہ لگاتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی امداد لینا اور امداد دینا دونوں ناجائز اور حرام. یعنی جہاں امتحان ہو رہے تھے ہوتے تھے، طلبہ وہاں بیٹھ کر امتحان دیتے تھے، پرچے ہوتے تھے، تو وہاں آ کر یہ نعرہ لگاتے تھے کہ الامداد والاستمداد کلاہما حرامات، نہ مدد دو نہ مدد لو کسی سے، اپنا پرچہ خود حل کرو. کسی سے مدد لینا اور کسی سے مدد چاہنا، فرمایا دونوں حرام. تو اس لیے پرچہ آؤٹ ہو جائے یا نہ ہو، لیکن میں اس پرچے کی بات کر رہا ہوں جو اللہ رب العزت نے آؤٹ کر دیا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ قبر میں کیا سوالات ہوں گے. تو کتنے لوگ ہیں جو اس پرچے کی تیاری کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی قیامت کے دن سرک نہیں سکے گا جب تک کہ چند سوال جو اس سے کیے جائیں گے اس کا جواب وہ نہ دے لے. مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں پہ خرچ کیا، اور اس طریقے کے جو سوالات ہیں اللہ تعالی پوچھیں گے. تو ان سوالوں کی تیاری ہم نے کتنی کی ہے، ہم خود سوچیں اس بات کو. بہرحال ان سب چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اگر ہماری محبت اللہ رب العزت سے اعلیٰ درجے کی ہو، کامل درجے کی ہو، تو پھر ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے. دنیا کی محبتوں کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں، چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. جس کو جس سے جتنی بھی محبت ہو لیکن بالآخر وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو فنا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی محبت کام آنے والی چیز. دیکھیے دنیا میں کوئی کسی کے لیے چاہے جان دینے کا جذبہ کیوں نہ رکھتا ہو، کسی کی خاطر مرنے کا جذبہ کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اس کی قبر میں وہ اس کے کام نہیں آ سکتا. وہاں جو سوال ہوں گے اس کے جواب نہیں دے سکتا. خدا نہ کرے اگر عذاب میں گرفتار ہو جائے تو چھڑا نہیں سکتا، کوئی کا کچھ کام نہیں آ سکتا. لیکن اللہ رب العزت وہاں بھی کام آئیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کے سوا وہاں کون ہوگا؟ وہاں کوئی نہ پر مار سکتا، نہ جا سکتا، نہ وہاں کے حالات سے باخبر ہو سکتا. صرف اللہ رب العزت ہے جن کو ہر بات کا علم. تو اگر اللہ رب العزت سے دوستی ہم نے پکی کی ہوگی، اگر ان سے محبت ہم نے کامل درجے کی ہوگی، تو یقیناً یہ محبت، یہ دوستی قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، ہر جگہ کام آئے گی. لیکن اگر اللہ سے محبت پختہ نہیں ہے، پکی نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ہوگی. اس لیے ہمارے حضرت والا کا جو پیغام ہے وہ یہی کہ اللہ سے محبت اختیار کرو. ساری دنیا سے محبت کرتے ہو، ایک اپنے رب سے محبت نہیں کرتے. اور جو کام بھی انسان کرے وہ اللہ رب العزت کے لیے کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے. نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کو دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اور اگر خود اچھا کھا رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اور کسی کو اچھا نہیں ہے تو جو میسر ہو وہ کھا رہے ہیں تو اللہ کے لیے. ہر حال میں اللہ سے راضی رہو، تب تو دوستی پکی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص تمہارے پاس آتا ہے تو ہمیں دل میں تنگی نہیں محسوس کرنی چاہیے اس سے. اللہ رب العزت ہی نے بھیجا ہے اس کو ہمارے پاس، کسی وجہ سے بھیجا ہے. جو وہ چاہتا ہے اس کی بات سن لو، سن کر اگر جو مناسب جواب ہو جواب دے دو. ہمارے ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا کام چونکہ لکھنے لکھانے کا ہے، تصنیف و تالیف، فرمایا کہ ایک مضمون آدمی ذہن میں لاتا ہے اور مضمون لا کر پھر بیٹھتا ہے اس کو جمع کر کے کہ بھئی یہ لکھوں گا. ابھی لکھنے بیٹھے تھے پتہ چلا جی کوئی صاحب آ گئے. اب ان کی وجہ سے، ان سے ملاقات کی وجہ سے دل بڑا تنگ ہوا کہ بھئی جو میں کوئی لکھ رہا تھا وہ تو بھول بھال گیا، اب کیا لکھنا ہے، جو کچھ ذہن میں تھا وہ نکل گیا. تو دل میں بڑی تنگی محسوس ہوتی تھی. اپنے شیخ سے اس کا ذکر کیا کہ حضرت میں لکھنے بیٹھتا ہوں، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے تو بڑی تنگی ہوتی ہے دل میں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے فرمایا کہ بھئی ایک بات بتاؤ، یہ لکھنا لکھانا کس کے لیے ہے؟ یہ افتاء اور فتوے کس کے لیے ہیں؟ کیا اس لیے کہ لوگ تمہیں کہیں کہ 20,000 صفحات لکھ کر دنیا سے چلے گئے، 1,000 کتابوں کو مصنف بن گئے؟ کس کے لیے؟ اگر تو تم اس لیے لکھ رہے ہو کہ لوگ تمہیں بعد میں اچھے لفظوں سے یاد رکھیں، اور صاحب یہ کہیں کہ فلاں اتنی کتابوں کا مصنف تھا اور اتنا جو ہے اس نے شاندار مضمون لکھا، تو پھر تو بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو بیکار. یہ افتاء اور دارالافتاء جو کچھ تم چلا رہے ہو، اگر یہ اس لیے ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب یہاں سے اتنے ہزار فتوے جو ہے وہ نکلے اور اتنے جو ہے وہ لوگوں کو مسائل بتائے گئے، تو اگر نام و نمود مقصود ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. پھر فرمایا دیکھو میاں، اگر یہ جو کچھ لکھ رہا ہو یہ لکھنا بھی اللہ کے لیے ہو اور آنے والے سے ملنا بھی اللہ کے لیے ہو، تو پھر لکھنا اور آنے والے سے ملنا سب برابر، کیونکہ یہ بھی ہم اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں. اگر کسی وقت کوئی آگے آدمی
اس سے ملنا پڑ گیا تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ سوچو کہ بھئی یہ اس وقت آنا تھا اس نے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، تو اس میں بھی کوئی فائدہ ہوگا، اس لیے پھر دل تنگ مت ہو. مطلب یہ تھا کہ اگر کبھی کوئی ایسی چیز آ جائے تو دل میں تنگی محسوس مت کرو اس سے. اب جیسے بہت سے لوگ ہیں بیمار ہو گئے، کوئی عبادت نہیں کر پا رہے، نماز پہلے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے، بیٹھ کے پڑھنے لگے تھے، اب پڑھنا بیٹھ کے بھی چھوٹ گیا، اب اشاروں سے پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جایا کرتے تھے اب گھر میں پڑھ رہے ہیں. تو بعض لوگوں کو اس پر بڑا صدمہ ہوتا ہے. تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا، ارے بھائی اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جب تک تمہارا بس چلا تم مسجد میں جا کر نماز پڑھتے رہے. اب اگر مسجد میں جانے کے لائق نہیں رہے اپنی صحت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اس میں تم دل تنگ مت کرو. بس سمجھ لو کہ اللہ رب العزت اسی حال میں ہم سے عبادت کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں کرو اور مزے ویسے ہی لوٹو جیسے تم لوٹتے، کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور پھر حدیث میں آپ صلی اللہ نے فرمایا، جس کا حاصل و خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت رخصتوں پر عمل کرنے میں بھی اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جتنے کی عزیمت پر. اگر ایک آدمی عزیمت پر عمل کرتا ہے کہ صبح سویرے منہ اندھیرے سردیوں کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے صحت کی حالت میں، اب بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا لیکن جا نہیں سکتا، تو پہلے عزیمت پر عمل کرتا تھا، اب رخصت میں عمل کر رہا، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک ہی بات، تو جو رب عزیمت پر عمل کرنا پسند کرتا ہے وہی رب رخصت پر بھی ویسے ہی ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ زیادہ رنجیدہ مت ہو. جب سب کام اللہ کے لیے ہم نے کرنے ہیں تو انشاءاللہ اس میں رنجیدہ ہونے کی کوئی بات نہیں. حدیث میں تو آتا ہے، مضمون اس کا یہ کہ جب آدمی بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پورا عمل نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو تم جوانی والا ہی لکھو. جوانی میں جیسے اعمال کیا کرتا تھا یہ، تم ثواب اسی طرح سے لکھتے رہو، اس لیے کہ بڑھاپا میرا بھیجا ہوا ہے، یہ بیماری میری بھیجی ہوئی ہے. اگر یہ اپنی بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے ابھی اس عبادت کو پورے طور پر ادا نہیں کر پا رہا تو اس میں اس کا کیا قصور، لہذا پورا لکھو. دنیا کے اندر تو جب آدمی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تنخواہ چوتھائی ملتی ہے، یا شاید اس سے بھی کم ملتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی ریٹائرڈ ہو چکا ہی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پورا لکھتے رہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی پورا ملتا ہے، اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے. تو اس لیے اپنا دل چھوٹا آدمی نہ کرے. اصل چیز یہ ہے کہ وقت کا جو تقاضا ہو اس کے مطابق عمل کر لے. اب تک تقاضا یہ گھر میں پڑھو تو میں گھر میں پڑھ لو، مسجد میں پڑھنے کا جب تک تقاضا تھا مسجد میں پڑھا، لیکن اب وہاں جانا آسان نہیں ہے اس لیے گھر میں پڑھ لی، کوئی حرج کی بات. بہرحال دین کے تقاضوں پر عمل کرو، مردوں کے اندر بھی یہ جذبات ہوں، عورتوں کے اندر بھی یہ جذبات ہوں، تو انشاءاللہ کام بنے گا. عورتوں کے ذکر میں بات یاد آ گئی کہ دیکھیے جس طرح مردوں کا بڑا حصہ ہے دین اسلام کی آبیاری میں، ہماری ماؤں اور بہنوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین نے دین ان میں جو دینی غیرت تھی اور دینی جذبات تھے اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات، ان سے نہ جانے کتنی احادیث مروی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام آ کر ان سے فیض علم، جو علم کا فیض حاصل کرتے تھے، فیض اٹھاتے تھے. تو اس لیے ان خواتین کا بھی بڑا درجہ ہے، اس لیے خواتین آج بھی موجود ہیں. اگر کوئی دین پر چلنا چاہے تو شریعت نے تو روکا نہیں، بلکہ شریعت تو چاہتی ہے کہ دین کے تقاضوں پر عمل کریں. دیکھیے جذبات کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے ذاتی مفادات پر، یعنی آخرت کا جو مفاد تھا اس پر دنیا کے مفاد کو قربان کر دیا کرتی تھی. جیسے ام مستح، ایک صحابی ہیں مستح رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، اور بعد میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی منافقین نے، تو غلط فہمی کی بنا پر یا جس بنا پر بھی، یہ بھی اس تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے. ان کی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جایا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ اتنی بھولی بھالی تھی کہ اس تمام واقعے کا انہیں کوئی علم نہیں تھا، اور اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ عورتیں گھر میں اس قسم کے تذکرے نہیں کیا کرتی تھیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. آج تو کوئی بات ایسی نہیں ہے جو جس پر تبصرے نہ ہوتے ہوں, لیکن اتنی بڑی بات ہو گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے رنجیدہ ہوئے, اور پہلی سی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدارات اور پہلے سے جو پیش آنا کا طریقہ تھا اس طرح سے پیش نہیں آتے تھے, لیکن پھر بھی یہ پتا نہیں تھا کہ کیا وجہ ہے. اور یہ جو ام مستہ حضور کے گھر تشریف لایا کرتی تھی حضرت عائشہ کے پاس, اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا. البتہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئیں, اور چادر میں الجھ کر ان کا پاؤں الجھا تو غالباً گر گئیں یا گرنے کے قریب ہوئیں, تو حضرت ام مستہ جو تھیں انہوں نے اپنے بیٹے کو اس وقت کچھ بددعائیہ کلمات کہے, مثلا جیسے خدا ناس کرے مستہ کا. تو حضرت عائشہ نے مدافعت کی اور فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے ایسے الفاظ کہہ رہی ہیں, وہ بدری صحابی ہیں اور ان کے بارے میں تم ایسا کہتی ہو. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تجھے پتا نہیں ہے کہ وہ تیرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہا کہ مجھے تو کچھ پتا نہیں. تو پھر انہوں نے بتایا تو پتا چلا حضرت عائشہ صدیقہ کو لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور کس قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں, اور یہ مستہ جو ہے یہ بھی اس میں شریک. اس سے پہلے کچھ علم نہیں تھا. اس وقت وہ واقعہ سنانا مقصود نہیں, صرف یہ سنانا مقصود ہے کہ حضرت ام مستہ باوجود اس کے کہ وہ مستہ کی والدہ تھی, لیکن والدہ ہونے کے باوجود چونکہ دینی غیرت اور ایمانی جذبہ ان میں موجود تھا, اس لیے اپنے بیٹے پر لعنت ملامت کیا کرتے تھے, اور حضرت عائشہ مدافعت فرما رہی. بعد میں پھر اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. تو جنہوں نے جو اس میں شریک ہوئے تھے ان کو باقاعدہ تہمت کی وجہ سے حد غضب بھی لگی, کوڑے لگائے گئے, تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ سزائیں بھی جاری کی گئیں. لیکن بہرحال یہاں جو مقصد میرا بیان کرنے کا کہ دینی ایمانی غیرت کیسی تھی. آج ہمارا اگر بیٹا کوئی جرم کر لے تو ہم جرم پر پردہ ڈالتے ہیں, دینی غیرت اور جذبات نہیں ہوتے گھروں میں, بلکہ آج ہمارے ہاں روکا جاتا ہے دین پر چلنے سے کہ دیکھو یہ کہیں خراب نہ ہو جائے, آج کل مسجد میں بہت جانے لگ گیا ہے, اور اگر ساری ساری رات گھر میں نہ آئے, ادھر ادھر دوستوں کی مجلس میں محفل میں وقت گزار دے یا پتہ نہیں کہاں گزارے, تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کہاں ہے یا کیوں نہیں آئے, بھائی یہ کہتے ہیں دوستوں میں ہوگا کہیں. لیکن ہاں کہیں سے پتہ چل گیا کہ آج کل یہ مول صاحب کا بہت بیٹھنے لگا ہے اور مسجد میں بہت جانے لگا ہے, تو پھر بڑی فکر ہو جاتی ہے, بھائی پتہ نہیں خراب ہوتا جا رہا ہے بہت بچہ ہمارا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ ہماری سوچ ہو گئی الٹی ہوئی. اور اسی طریقے سے دیکھیے حضرت صفیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی, ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا. دشمنوں نے یہ سمجھا کہ بھئی خواتین پر چلو, یہاں مردوں سے تو لوگ مرد برسر بیکار ہیں, ہم خواتین پر حملہ کریں. تو کچھ لوگ سرفرے قسم کے آئے اور انہوں نے چاہا کہ دیوار پھاند کر اندر کودیں, تو ایک شخص اوپر چڑھا, اس نے جیسے اندر چھلانگا حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی تھی, انہوں نے جو ہے اس کی سر قلم کر کے اور واپس پیچھے باہر پھینک دیا. یہ جذبات تھے, اور جب یہ قلم کیا ہوا سر باہر گرا تو جو اور بدماش اوپر آنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غافل نہیں ہیں, انہوں نے عورتوں کا بڑا پکا انتظام کیا ہوا ہے, لگتا ہے کوئی بڑے اندر جو ہے سورما موجود ہیں حفاظت کے لیے, اس لیے بھاگو یہاں سے. سب بھاگ گئے. تو یہ جذبات ہوا کرتے تھے خواتین. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم مجاہدہ, کئی جنگوں میں شرکت کی انہوں نے, اور جنگ احد میں خاص طور پر جب ابتدا میں صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئی تھی اور آپ کی طرف سے مدافعت کر رہی تھی کہ جس طرف سے بھی کوئی حملہ ہوتا تھا اس کو روکتی تھی, اور اس موقع پر ان کے کاندھے پر ایک گہرا زخم آیا تھا, اور حضور اقدس خود فرماتے ہیں کہ میں جس طرف دیکھتا تھا ام عمارہ کو پاتا تھا. تو ایسی خواتین تھیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, اسلام کی آبیاری کی ہے, تو خواتین کا حصہ کچھ کم نہیں ہے.
لیکن یہی خواتین اب بھی ہیں الحمدللہ، تو دین جو ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ دین پر چلنے کی توفیق دے. مطلب صرف کہنے کا یہ ہے کہ جتنی تربیت گھر کی خواتین کر سکتی ہیں اتنے مرد نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کی دینی تربیت جتنی عورتیں کر سکتی ہیں اتنی مرد نہیں کر سکتے، کیونکہ بچے سارے دن ماؤں کے پاس رہتے ہیں اور سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ ماں کی گود، اس لیے تربیت ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواتین کی ایسی تربیت کر دی تھی، ان میں ایسی غیرت ایمانی تھی، جذبہ تھا. ابو سفیان کو آپ جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک مرتبہ اپنی بیٹی ام حبیبہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کے پاس آئے، اور جب ملنے کے لیے اندر پہنچے گھر میں اور بستر پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے جلدی سے بستر کو لپیٹ دیا. تو باپ نے کہا کہ بیٹی کیا میں میرے لائق بستر نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کہا کہ آپ نجس ہیں، مشرک ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ نہیں بیٹھ سکتے. یہ جذبہ تھا کہ ان کو اس بات کے بارے میں علم تھا، ہر چیز کا، دین کے بارے میں جانتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لانے کے لیے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کہ ارادے سے چلیں، تو سب سے پہلے اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور وہاں حضرت فاطمہ ان کی بہن اور بہنوئی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. تو اتنے سیخپا ہوئے کہ حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر کو مار مار کر لہو لہان کر. اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی بہن تھی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یبن خطاب ما کنت صانعا فاصنعه فانی قد اسلمت، کہ عمر خطاب کے بیٹے تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے، میں تو اسلام قبول کر چکی، یہ وہ نشہ نہیں جس درشی اتار دی، اب تو چاہے مجھے مار دے ختم کر دے لیکن اسلام سے میں پھرنے والی نہیں. یہ جذبہ تھا. تب انہوں نے کہا کہ اچھا تو لاؤ ذرا میں بھی دیکھوں تم کیا پڑھ رہے تھے. یعنی دل میں اب تھوڑی رقت پیدا ہوئی کہ میں نے اس کو اتنا مارا، خون نکل آیا، اس کے باوجود دین چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی تو بات ہوگی. تو دل میں رقت تاری ہوئی، کہا کہ اچھا لاؤ ذرا دکھاؤ میں بھی پڑھوں تم کیا پڑھ رہے تھے. فرمایا کہ یہ پاک لوگ پڑھتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھوتے نہیں ہیں لوگ مگر طہارت کی حالت میں، اور تم جنابت کے بعد غسل نہیں کرتے، ناپاک ہو، لہذا تم اس وقت تک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ جذبات تھے. بہرحال چونکہ دل میں ایمان گھر کر گیا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں نوازنا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ لاؤ میں غسل کر لوں. اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیات پڑھی، واہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میں اسلام سے مالا مال ہوں. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اپنی بہن کی وجہ سے، اور غیرت ایمانی دیکھیے آپ. انہیں سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک عورت تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار بن یاسر کے خاندان سے، اور اس نے چاہا کہ یہ اسلام سے پھر جائیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے اونٹوں کو کھڑا کیا، ایک اونٹ کا رخ ادھر کیا، ایک اونٹ کا رخ ادھر کیا، ایک ٹانگ اس اونٹ سے باندھی اور ایک ٹانگ اس اونٹ سے باندھی، اور دونوں اونٹوں کو چلا دیا اور پھر برسہ مار کے شہید کر. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو یہ اسلام لانے والی خواتین تھیں جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کو سینچا ہے. کاش کہ آج ہم بھی اسلام کو اپنے خون سے سینچیں. اور یہاں تو حقیقی معنی میں خون بھی کوئی نہیں مانگتا، یہاں تو صرف جذبات کو قربان کر دو. یہاں قربانی مانگی جا رہی صرف جذبات کی، کہ گناہوں کو ترک کر دو، خواہشات نفسانی چھوڑ دو، ناجائز خواہشات کو قربان کر دو. جائز خواہشوں کو منع نہیں کیا شریعت نے، جتنی جائز خواہشیں ہیں ان کو پورا کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا. اسلام میں اللہ نے لچک دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی سوچتا ہے 1400 سال پہلے کے قوانین اس دور میں کیسے چلیں گے، اس دور کے مطابق چلیں گے. علماء سے پوچھ کر
صحیح جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ کر چلیے انشاءاللہ زندگی اللہ نے چاہا تو جنت بنے گی، جہنم نہیں بنتی. تو بہرحال وقت کا جو تقاضا ہو اس کے مطابق عمل کیجیے. دین اسی کا نام، اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام دین نہیں ہے. آج کسی کا دل کچھ چاہ رہا ہے، کسی کا دل کچھ چاہ رہا ہے، اپنی اپنی مرضی کے مطابق دین پر چلنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ دین، یہ تو خواہشات نفسانی. دین پر چلنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وقت کا جو تقاضا ہو اس کو دیکھو، اس کے مطابق عمل کرو، بس اس سے زیادہ کا نہیں. مثلاً میں مثال کے طور پر عرض کر دوں، ماں باپ بیمار ہیں، دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں لیکن خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، نماز یہی پڑھ لو، اس لیے کہ کوئی اور خدمت کرنے والا موجود نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ تم تو چلے جاؤ مسجد میں اور بعد میں انہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے، پریشان ہو جائیں. تو شریعت نے یہاں وقت کے تقاضے کو یہ کہا کہ وقت کا تقاضے کہ والدین کی خدمت میں رہو، نماز یہی پڑھ لو، تمہیں ثواب مسجد والا ہی ملے گا. دیکھیے حضرت عبیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آپ کے سچے عاشق تھے، آنا چاہتے تھے آپ کے پاس ملاقات کے لیے، آپ کو پیغام بھی بھیجا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں بیمار ہے. آپ نے فرمایا آنے کی ضرورت نہیں، اپنی والدہ کی خدمت کرو. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہا میاں ماں تو پھر دیکھتے رہیں گے، خدمت کر لیں گے، جا کے نبی کی زیارت تو کر لیں، پتہ نہیں پھر کبھی کر سکیں نہ کر سکیں. لیکن وہاں اپنے شوق کو تھوڑی پورا کرنا تھا، دین کو اپنے شوق پورا کرنے کا نام تھوڑی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ وہیں رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، ماں کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں مدینہ منورہ نہیں آ سکے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جنہوں نے زیارتیں کی تھی وہ جاتے تھے اویس قرنی کے پاس کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہش نفسانی کو قربان کیا اور دین پر، دین کے تقاضے پر عمل کیا. اور صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدنا عمر فاروق کو، اے عمر میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے، قرن کا رہنے والا ہے، وہ جب آئیں تو تم اپنے حق میں دعا کرانا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. کتنا بلند مقام انہیں ملا کہ حضرت عمر فاروق ہر قبیلہ، ہر قافلہ جو آتا تھا قرن سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی اس میں کوئی اویس قرنی تو نہیں، اور جب ایک مرتبہ پتا چلا کہ ہاں اس قافلے کے اندر اویس موجود ہیں تو پھر ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے دعا کی درخواست کی. آپ سوچیے کہ امیر المومنین ہیں، اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن حضرت اویس قرنی سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، امت محمدیہ کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے یہ اونچا مقام کیوں دے دیا؟ اس قربانی کی وجہ سے جو انہوں نے دین کی خاطر دی، اپنے جذبات کو قربان کیا، اپنی خواہش کو قربان کیا اور دین کے تقاضے پر عمل کیا. بس اگر آج ہم اپنی دین خواہش کو قربان کریں، اور شریعت میں تو ناجائز جو خواہش ہے اس کو قربان کرنے کا حکم ہے، جائز خواہش کو منع نہیں کرتا شریعت، منع نہیں کرتا، لیکن جو ناجائز خواہشات ہیں، مثلا خدا نہ کرے خدا کے باغیوں کے ساتھ ملنا، اور اسی طریقے سے دین پر عمل نہ کرنا، گناہوں کے راستے کو اختیار کرنا، شیطان کے تقاضوں پر عمل کرنا یا شیطانی تقاضوں پر عمل کرنا، یہ نفسانی خواہشات ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنا، اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا، یہ دینی خواہشات ہیں، دینی تقاضے. اب دیکھیں یہ آنکھ ہے، نگاہ ہے، بار بار یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی اس نگاہ سے ہم اگر غیر محرم کو دیکھیں گے تو ناجائز اور حرام ہے، اور اگر اسی نگاہ سے محبت سے اپنے باپ کو دیکھیں، اپنی ماں کو دیکھیں، حدیث میں کیا آتا ہے؟ حج مقبول، حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اگر باپ کو غالی محبت سے، پیار سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس میں محبت سے نظر ڈالتا ہے، تو بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے اس نگاہ کو آدمی اپنی بیوی کے چہرے پر ڈالے اور اس ارادے سے دیکھے کہ بھائی اللہ رب العزت نے اس کو میری بیوی بنایا، یقیناً یہ جوڑے تو آسمانوں پر لکھے جاتے ہیں نا، اس لیے بیوی سے ناراض نہ ہو، کہ بھئی تو ایسی ہے تو ویسی ہے، بلکہ یہ سوچے کہ بھئی یہ اللہ کی بندی ہے، جیسی بھی ہے میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی بندی ہے. جب اللہ کی بندی ہے اور جب اس نے نیت سے دیکھے گا، اور بیوی بھی اپنے شوہر کو دیکھے گی میرا شوہر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان دونوں کو محبت سے دیکھتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کے تقاضوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ پھر رحمت ہی رحمت ہے، لیکن اگر اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، خواہشات نفسانی پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان ہمیں برگلائے. شیطان کا کام یہ ہے، ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. اور دشمن بنانا کیا ہے؟ کہ اس کے تقاضوں پر عمل مت کرو. شیطان تمہیں جو کہے اس کے تقاضے پر عمل مت کرو. دل میں اگر خدا نہ کرے باغیانہ خیالات آتے ہیں، اس کے ان باغی خیالات پر عمل نہ کرو. شیطانی خیالات آتے ہیں، گناہ کرنے کے ارادے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان خیالات پر عمل نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ اللہ شیطانی خیالات مجھے تنگ کرتے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے میری مدد فرمائیے، دستگیری فرمائیے. ایسے موقع پر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، انشاءاللہ یہ خیالات آہستہ آہستہ دور ہو جائیں. تو بہرحال کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرے، اس کے بغیر چارہ نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے اس بات کی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا. جب اللہ اور رسول کو فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن کے لیے اس فیصلے سے سرتابی کی مجال نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں پھر کوئی شخص کہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، اس کے لیے یہ مجال نہیں. اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اللہ رب العزت نے دیکھیے بہت سے مسائل، بعض صورتیں، اللہ کے تو علم میں ہر چیز ہے. ہمارے لیے اچانک کوئی واقعہ ہوتا ہے، لیکن وہ واقعہ اچانک ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے اعتبار سے کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تو مستحکم تقدیر ہے، اسی کے مطابق ہو رہا ہے جیسے اللہ نے اللہ کو علم. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سنا، قرآن مجید میں واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن مجید میں لیا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عکاظ کے بازار سے خرید کر حضرت حکیم بن حزام لے کر آئے، اور انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اس کو چھوٹے سے تھے. حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے انہیں ہبا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی غلامی میں دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خدمت کیا کرتے تھے، انتہائی مطیع اور فرما بردار. آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں میں، آزاد بچوں میں حضرت علی ایمان لائے سب سے پہلے، حضرت علی ایمان لائے، غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے سب سے پہلے. تو اسی طریقے سے عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا. تو چونکہ ان کو بیچاروں کو غلام بنا دیا گیا تھا، ماں باپ سے جدا کر دیا گیا تھا، اور پھر کس طرح لوگ ان کو بازار میں لے آئے، وہاں سے حضرت حکیم نے خریدا اور حضرت خدیجہ کے پاس آئے، اور وہاں سے پھر ان کی خوش قسمتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، اور ایسی تربیت فرمائی کہ ان کے والد اور چچا تلاش کرتے کرتے انہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، اور یہ چاہا کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ نے فرمایا دیکھو بھی میں اس قسم کا آدمی تو ہوں نہیں کہ اگر یہ جانا چاہے اور میں روکوں، یہ تو میں نہیں کروں گا. اگر یہ جانا چاہے گا تو خوشی سے میں اجازت دے دوں، لیکن اگر یہ نہ جانا چاہے تو تم زبردستی نہیں کرو گے لے جانے کے لیے، اس لیے کہ ایک آدمی میرے پاس سے نہ جانا چاہے تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا اسے. فرمایا کہ تو آپ نے انصاف سے بڑھ کر بات کی ہے, اس سے بڑھ کر اور انصاف کی بات کیا ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ انہوں نے حضرت زید کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت زید آئے تو آپ نے پوچھا کہ انہیں جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں میرے والد ہیں. کہا انہیں جانتے ہو؟ کہا میرے چچا ہیں. تمہیں بتائیے کیوں آئے؟ کہا کہ نہیں. کہا تمہیں لینے کے لیے آئے, تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ کے بعد میں کہیں اور جانا نہیں چاہتا, نہ اپنے باپ کے ساتھ نہ اپنے چچا کے ساتھ. باپ اور چچا آپ سوچئے کہ کتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے ہوں گے ان کو, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب یہاں پہنچے, اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹا جانے کو تیار نہیں, وہ کہا کہ زید کیا تم ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہیں؟ کہا کہ نہیں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے کسی اور کے پاس نہیں رہ سکتا. آپ کے جو اخلاق ہیں, جو جس محبت سے آپ نے مجھے پالا ہے, پرورش کی ہے, میں کہیں اور نہیں جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. تو اس لیے منہ بولا بیٹا, اس وقت سے لوگ بھی زید بن محمد کہنے لگے. اور جب ماں باپ چچا اور باپ نے دیکھا کہ اس قدر محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لے کے نہیں جاتے, ہم بخوشی اس کو چھوڑ کر جانے کو تیار, البتہ ہم آ کر ملتے رہیں گے. آپ نے اس پر کوئی قید نہیں لگائی, جب جی چاہے ملو آ کے. تو بہرحال حضرت انہی حضرت زید سے جب یہ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا, لیکن چونکہ ایک دفعہ غلامی کا دھبا لگ گیا, غلامانہ طور پر چونکہ بیچے گئے, فروخت ہوئے, اس لیے دھبا لگ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بڑے ہوئے بالغ ہوئے, یہ چاہا کہ اپنی پھوپھیزاد بہن سے ان کا نکاح کریں, حضرت زینب سے. حضرت زینب نے چاہا کہ نہیں, چاہا کہ ایسا نہ کر, لیکن قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. اب اختیار نہیں ہے کسی کو, جب اللہ اور رسول کو خاص حکم دے دے کہ ایسا کرنا ہے, تو یقینا یہ بڑے جو خاندانی بت تھے ان کو بھی توڑنا تھا, کیونکہ یہ بڑا عیب تھا کہ کوئی آزاد آدمی کسی غلام سے, آزاد شدہ سے نکاح کرے. تو حضرت زینب بھی اس کو معیوب سمجھتی تھی کہ میں ایک آزاد عورت ہوں, ایک ایسے شخص سے نکاح کروں جس پر تہمت لگی ہوئی ہے غلامی کی. تو اللہ رب العزت نے غالباً اس سے جو عام طور پر وہاں پر یہ ریت تھی, اس کو بھی توڑنا چاہتے تھے. ان کے تو علم ہے ساری بات, اور کچھ اور بھی اس میں مسالے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دے دیا تھا, اس لیے بعد میں پھر ان کو نکاح کرنا پڑا, حضرت زید سے ان کا نکاح ہوا, لیکن یہ رشتہ زیادہ نبھ نہ سکا اور بعد میں پھر طلاق. لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی, چونکہ یہ منہ بولے بیٹے تھے, تو اس زمانے جاہلیت میں منہ بولا بیٹا ایسا ہی سمجھا جاتا تھا جیسا کہ سگا بیٹا, نسبی بیٹا. تو اس لیے اس کی بیوی سے نکاح ویسے ہی حرام سمجھا جاتا تھا. تو یہ جو ایک رسم تھی وہاں پر, اس کا بھی اللہ رب العزت نے ابطال کرنا تھا, باطل کرنا تھا, رد کرنا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں یہ کیا کہ حضرت زینب نے چاہا کہ طلاق ہو جائے. بہرحال یہ طلاق ہوئی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے بعد ان سے نکاح کیا. تو اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ صاحب دیکھو منہ بولے بیٹے سے نکاح کر لیا. تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہی دکھانا چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا کوئی چیز نہیں ہوتا, یعنی نہ تو وراثت سے وہ حصہ پاتا ہے اور نہ اس کا حکم سگے بیٹے جیسا ہے. آج ہمارے یہاں بہت سارے ہوتے ہیں, یہ تو منہ بولا بھائی ہے, یہ تو منہ بولا بیٹا ہے. بعض گھروں کے اندر بچے آتے ہیں اور جو ہے وہ خواتین انہیں کوئی منہ بولا بیٹا بنا لیتی ہے, کوئی منہ بولا بھائی بنا لیتی ہے, اور اس کا کہتے ہیں جی میرا تو منہ بولا بھائی ہے, منہ بولا. تو یاد رکھیے, شریعت اسلامیہ میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں. اسلامی اخوت کے اعتبار سے بہن بھائی ہے وہ الگ بات, لیکن اس کا حکم بیٹے جیسا ہو جائے یا بھائی جیسا ہو جائے ایسا نہیں, بلکہ جب بالغ ہے تو پردہ بھی ہوگا. اس لیے کہ وہ ہمارا منہ بولا بیٹا تو ضرور ہے, لیکن حقیقی بیٹا نہیں. پردہ تو حقیقی بیٹے سے نہیں, لیکن اگر منہ بولا بیٹا ہے, منہ بولا بھائی ہے, تو وہ شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں, نہ اس کی وراثت اور نہ ہی احکام اس پر نافذ ہوتے جو حقیقی بھائی اور بیٹے پر نافذ ہوتے. عام طور پر گھروں میں خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, میں نے اس لیے اس کو بیان بھی کیا کہ گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے, تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی وہ کہتی ہیں آنے تو بچپن سے ہمارے گھر میں آ رہا ہے. ارے بچپن کے احکام اور تھے اور پچپن کے احکام اور، فرق تو ہے نا، بچپن کے احکام الگ تھے، اب جب وہ بالغ ہو گیا بڑا ہو گیا احکام الگ ہیں. آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ جو ماں پالتی ہے اپنی گود میں، اس کو نہلاتی بھی ہے دھلاتی بھی ہے، پورا وجود اس کے سامنے ہوتا ہے ماں کے سامنے. اگر وہ پانچ سال کا بھی ہے چھ سال کا بھی ہے تو ماں نہلاتی دھلاتی ہے، اور کسی کو کسی قسم کا شریعت جو ہے اس پر اعتراض کرتی. لیکن یہی بچہ جب پندرہ سال کا بیس سال کا ہو جائے گا، کیا ماں اس کو پھر بھی نہلائے گی؟ ہرگز نہیں. اب احکام بدل گئے، چھ سال کے احکام اور ہیں، سولہ سال کے احکام اور تھے. اسی طریقے سے احکام بدل جاتے ہیں، چاہے گھر میں کوئی بچہ جو ہے دس سال سے آ رہا ہو، لیکن اب جب وہ پندرہ سال کا ہو گیا یا قریب البلوغ ہو گیا، اب اس سے پردہ. اسی طریقے سے بعض خواتین پوچھا کرتی ہیں کہ بھائی یہ عدت میں جو ہے وہ کس کس سے پردہ ہے؟ ارے بھائی جس سے پردہ ہے وہ عدت میں بھی ہے، عدت سے پہلے بھی ہے، عدت کے بعد بھی رہے گا. کیونکہ شریعت کوئی ایسی چیز نہیں کہ عدت میں تو پردے کر لیں اور عدت گزر جائے تو پھر آزاد، ایسا نہیں. عدت میں بھی پردہ ہے، عدت سے پہلے بھی پردہ تھا، عدت کے بعد بھی ہے، اور جن جن سے ہے ان سے رہے گا ہمیشہ، عدت کے بعد بھی، عدت سے پہلے بھی، اور جن سے نہیں ہے نہ عدت میں ہوگا، نہ عدت سے پہلے، نہ عدت کے بعد. کتنا آسان سا ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. کیونکہ اپنی خواہش پہ عمل کرنا دین کے تقاضے پہ عمل نہیں ہے. دین کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے پردہ ہے ہمیشہ پردہ، چاہے وہ عدت میں ہو یا نہ ہو، اور شدت سے پردہ. عدت میں عدت بربدن شدت، میں نے اس لیے کہہ دیا کہ شریعت میں تو بہرحال پردہ ہے ہی یقینی طور. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بہرحال احکام اسلام پر عمل کی توفیق دے. یقیناً ہم میں بہت کوتاہیاں ہیں، کمی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن شریعت کے جو احکام ہیں انہیں دل و جان سے قبول کرے آدمی، اور قبول کر کے یہ سمجھے کہ بھئی یہ حکم میں نے ماننا ہے. اگر بالفرض اس وقت میں نہیں مان رہا، یہ نہیں مانتی، ماننا تو چاہیے، عمل نہیں ہو رہا، یوں کہیں، یعنی اس کو یہ تو نہ کہے کہ یہ غلط بات ہے، ورنہ تو یہ اعتراض ہو جائے گا اللہ کے حکم پر، اس کے رسول کے حکم پر. البتہ یہ کہے کہ بھئی پردہ تو کرنا چاہیے، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ کوتاہی مجھ سے ہو رہی ہے کہ میں نہیں کر پا رہی، تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں چاہتی ہوں کہ دین پر عمل کرے، مجھ میں ہمت پیدا فرما دیں، طاقت پیدا فرما دیں، تاکہ میں اس شریعت کے حکم پر بھی عمل کروں. تو جس جس سے بھی شریعت نے پردہ رکھا ہے اس سے پردہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایسے ہی احکام مردوں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، عورتوں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں. تو بہرحال شریعت کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا یہ دین ہے، اور اپنی خواہشات پر عمل کرنا یہ شیطانی تقاضے ہیں. اور دین اسی کا نام ہے بس. دین کا پورا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر ہم دل و جان سے عمل کریں، اور خدا نہ کرے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے اس کوتاہی کو کوتاہی سمجھیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہوگی. اگر اس کوتاہی کو ہم کوتاہی نہیں سمجھیں گے تو پھر کوتاہی ہوگی نا، تو اس سے بڑا گدھا بن اور کیا ہوگا کہ اللہ اور رسول کے احکام کو جو ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے. تو اپنی آدمی کوتاہی کو کوتاہی سمجھے. انشاءاللہ جو لوگ اپنی بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں ایک دن علاج بھی کرا لیں گے، لیکن اگر مریض اپنی بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے تو علاج بھی نہیں کرائے گا. اسی طرح اگر ہم دین کے تقاضوں کو سمجھیں کہ بھئی یہ تقاضے ہیں اور یہ احکام ہیں، لیکن ہم میں کوتاہی ہے اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے، اگر آدمی اپنی کوتاہی کو بھی مان لے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو دور فرما دیں گے. بس یہ اصل میں اس وقت میرا خیال ہے کچھ ٹھنڈ سی بھی ہو رہی ہے، تو جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں کھلی ہوا میں ہیں، اس لیے میرا خیال مناسب یہی ہے کہ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. بس دعا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں، اور ان کی محبت بھی عطا فرما دیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور شریعت کی جتنے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. جو کوتاہیاں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہاں آئی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنائے، اور ہماری دعا اللہ سے کہ اللہ انہیں بھی دین پر چلنے والا بنائے. بلکہ میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایسا کر دے کہ یہ ہمارے لیے دین پر چلنے کا سبب بن جائے. اگر ہم نہیں بھی چل رہے تو یہ ہمیں چلائیں کہ بھئی دین پہ کیوں نہیں چلتے تم. اور ایسا انشاءاللہ اگر ہو جائے تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر جو ہے اللہ کی رحمتیں نہ برسیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں پر جو سنی سنائی گئیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دین کے جو تقاضے ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ دین کے پھریرے یہاں پر لہرا دیجیے. یا اللہ دین کے سوتے یہاں سے جاری فرما دیجیے. یا اللہ دین کے چشمے اور نہریں یہاں سے جاری فرما دیجیے. اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو بھی پورے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیے، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے بچا لیجیے. اے اللہ بلکہ ان کے پورے خاندان کو پورے پورے دین پر چلنے والا بنا دیجیے. جہاں کہیں کوتاہی کمی ہو رہی اسے دور فرما دیجیے. اور یا اللہ یہ ساری دعائیں ہم اپنے حق میں، اپنے گھر والوں کے حق میں بھی آپ سے مانگتے ہیں کہ اپنے فضل خاص سے ہم سے، ہماری اولادوں سے اے اللہ دین کو جاری و ساری فرما دیجیے، دین پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں جتنے بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو بھی شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمارے حضرت والا ایک عرصے سے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے، بلکہ پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دے، اور ان کے فیوز سے پوری دنیا کو اے اللہ مستفید فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مشکلات حل فرما دے، ہماری پریشانیاں دور